اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد بی عدد کل ذرت میات الف مرت. سورہ ہود آیت نمبر 88.
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
كهاي ميري قوم, دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روٹی دے رکھی ہے, میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارا خراب کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں. میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے. میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے, اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں.
سورہ ہود, اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے مجھے, قال یا قوم ارأیتم ان کنت فی علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا. اے میری قوم, میں تمہاری طرف رب کی طرف سے روشن دلیل کے ذریعے بھیجا گیا ہوں, روشن دلیل بھیجا گیا ہوں. وما اریدو ان خالف فکم الا ما انہاکم انہو, میں میرا یہ ارادہ بالکل نہیں ہے کہ میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو میں خود نہیں کرتا, یعنی جو میں تعلیمات تمہیں دے رہا ہوں اس پہ میں خود عمل کرتا ہوں. میں کوئی ایسی چیز تمہیں نہیں بتاتا جو جس پہ میں عمل نہیں کرتا. ان اريد الا الاصلاح ما مستطع, میرا ارادہ یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ تمہیں بھلائی کی طرف لے کے آؤں, تمہاری اصلاح کروں اپنی اللہ کی دیوی توفیق کے مطابق. وما توفیقی الا اللہ, یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے, یہ ساری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے. علیہ توکل تو علیہ انیب, میں اللہ کی طرف, مجھے اللہ پر بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اس میں اب ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سے کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ میں سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو, میں مجھے اللہ تعالیٰ حود علیہ السلام کی ذریعے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک واضح دلیل کے پہ ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے, جو بھی وہ بیان کرتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے اور اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بیان کرتے. پہلے تو ہمیں یہ یقین لانا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن کی جو تعلیمات دی ہیں, جو حدیث ہے, وہ دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہیں. قرآن جلی وہی ہے اور حدیث جو ہے خفی وہی ہے, یہ ہم رہتے ہیں. پھر اسی طرح تمام اللہ والے جو قیامت تک آئیں گے, صحیح معنوں میں جو اللہ والے ہیں, جو اللہ اور رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں, وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے چنے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ ہی کی طرف سے اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ ہی کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہمیں تعلیمات دیتے ہیں. اور خالی یہی نہیں بلکہ جب ہم اللہ اور رسول کو, اس میں مجھے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب میں اللہ اور رسول اور اپنے مرشد کے ذریعے سے اللہ سے کنیکشن میرا ہو جاتا ہے تو میرے رزق میں پاکیزگی آ جاتی ہے, صاف ہو جاتا ہے, اس میں برکتیں آ جاتی ہیں. اور رزق صرف کھانا نہیں ہے, پوری زندگی, پوری زندگی کے معاملات جو ہے وہ سب بہت اچھے ہو جاتے ہیں. اخلاق میرے بہت اچھے ہو جاتے ہیں, ہمارے رویے بہت اچھے ہو جاتے ہیں, ہم میں تمام وہ کوالٹیاں آ جاتی ہیں جو اللہ کی کوالٹیاں ہیں, وہ تمام کوالٹیاں ہم میں آ جاتی ہیں. یہ نشانی ہے کہ یہ جو بندہ ہے جو بھی ہے یہ حق پر ہے, اور یہ جو بھی ہمیں تبلیغ کر رہا ہے, ہمیں نصیحت کر رہا ہے اور ہمیں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کر رہا ہے, یہ حق پر ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے انسان کو, اگر انسان دنیا کی اس میں لالچ نہیں ہے. اگر ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہے کہ ہم اگر اس انسان کو جس سے ہم اللہ اور رسول کی محبت اور اللہ اور رسول کا راستہ صحیح معنوں میں لینا چاہتے ہیں, تو اگر ہم اس کو دنیا کے چشمے سے نہیں دیکھیں گے, دنیا کی چیزوں کے چشمے سے نہیں دیکھیں گے, ہم صرف اللہ اور رسول کی محبت کے چشمے سے دیکھیں گے, تو ہمیں یقین آ جائے گا کہ یہ بندہ صحیح ہے, جو ہمیں تعلیمات دے رہا صحیح ہے. وہ اگر ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں پوری سمجھ میں آ جائیں, اس کے ہر نقطے سمجھ میں آ جائیں, ہمیں ہر نقطے سمجھ میں آ جائیں گے, لیکن جتنا ہمارا یقین پختہ ہو جائے گا, جتنا ہم مستقل مزاجی سے اس راستے پہ چلتے جائیں گے, جتنا ہم اللہ اور رسول اپنے مرشد کی زندگی میں ڈھلتے چلے جائیں گے, تو ہمیں ہر کچھ ہم پہ روشن ہوتا جائے گا, ہمارا یقین جو ہمارا جو شک ہے وہ ہٹ جائے گا, اور اللہ اور رسول کی محبت کے ذریعے سے, اپنے شیخ کی محبت کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی وحدانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین آ جائے گا. اور اس میں دوسرا یہ کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایک ولی اللہ, ایک اللہ کا بندہ جو آپ کو اللہ اور رسول کی طرف بلا رہا ہے, وہ کبھی اب خود نہ کرے اور آپ کو تلقین کرے, یہ نہیں ہو سکتا. جو وہ پیغام دے رہے ہیں, جو ہماری اصلاح کر رہے ہیں, جو ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے وہ خود عمل کریں گے. اب یہ ہمارے لیے میسج ہے اس میں کہ مجھے خود اپنے کو پہلے اس قابل بنانا ہے کہ میں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالوں, اپنے مرشد کے رنگ میں رنگ جاؤں, تو پھر ہم اس کے مطابق ہوں گے. اگر یہ ہوگا کہ میں زبان سے تو بڑے اچھے اچھے خطبے دے رہی ہوں, واعظ کر رہی ہوں, تلقین کر رہی ہوں, لیکن اگر میری عملی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے, تو یہ تضاد ہے, اور ایسا شخص کامیاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ زبانی نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کا عمل کیسا ہے, آپ کی نیت کیسی ہے. یہ اس میں میرے لیے سبق چھپا ہوا ہے کہ مجھے اپنی نیت صحیح کرنی ہے, مجھے اپنا طریقہ کار صحیح کرنا ہے, اور اپنے جو اللہ اور رسول کا حکم ہم تک پہنچایا جا رہا ہے, اور جو ہمیں تبلیغ کی جا رہی ہے, جو ہماری اصلاح کی جا رہی ہے, ہم اس پر عمل کریں, تو پھر ہمارے ہم میں یہ تمام کوالٹیاں اللہ اور رسول کی کوالٹیاں آئیں گی. تو اب ہم نے جب جو بھی ایسا اللہ والا ملے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تبلیغ نصیحت تو بہت اچھی کر رہا ہے, لیکن اس کی اپنی زندگی اپنے عمل اس کے خلاف ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا, وہ بندہ صحیح نہیں ہے. اچھا, دوسری اس میں ہمیں بات بتائی جا رہی ہے کہ جو بھی ہم وہ بندہ ہماری اصلاح کر رہا ہے, وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے اس توفیق کے ساتھ جو اس کو اللہ نے دی ہوئی ہے, کیونکہ اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرے, لوگوں کو اللہ اور رسول کی طرف بلائے, لوگوں کو اللہ اور رسول کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں ڈالے. تو اب یہاں دیکھیں آپ لوگ کہ ایک چیز کو نوٹ کریں کہ بغیر استاد کے ہمارے دل میں اللہ اور رسول کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. قرآن حفظ کر لیں گے, وظیفے کر لیں گے, حج عمرے کر لیں گے, لیکن جب تک ہم کسی اللہ والے سے نہیں جڑیں گے, تو ہمارا ہمیں وہ نقطے سمجھ میں نہیں آئیں گے, اور ہم عمل نہیں کر سکیں گے. کیوں نہیں کر سکیں گے؟ اس لیے کہ ہم بیمار ہیں, ہم روحانی بیمار ہیں, ہماری روحانی علاج چاہیے, ہمارا روحانی علاج وہ روحانی ڈاکٹر کرے گا. تو وہ ہمارے اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی تزکیہ نفس کی, حکمت اور دانائی سکھانے کی. یہی ڈیوٹی قیامت تک اللہ اپنے بندوں کو چنے گا اور ان کے ذریعے سے ہمیں کرا جائے گا. اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے, تو اس کا مانا یہ ہے کہ اللہ نے تو بھیجے ہوئے, کیونکہ اللہ تو جھوٹ نہیں بولتا, اللہ نے تو بھیجے ہوئے. مجھے اگر سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, تو مجھ میں کمی ہے, مجھ میں طلب نہیں ہے, مجھے یہ خواہش نہیں ہے, میں چاہتی نہیں ہوں. اگر میں جس دن چاہوں گی, میری طلب ہوگی, میری خواہش ہوگی, تو میں اس کے لیے جستجو کروں گی, کوشش کروں گی, اور اللہ کا نظر نہیں آ رہا, تو میں اللہ سے دعا مانگوں گی, اللہ سے کہوں گی اللہ تعالیٰ مجھے دے دے, مجھے اپنا نمائندہ مجھے دکھا دے, میں تیری طرف آنا چاہتی ہوں, تو مجھے اپنا نمائندہ دے دے, تاکہ میں اس کو سنوں اور اس کے کہنے کے مطابق میں عمل کروں اور تیری طرف آؤں. یہ ہے جو کچھ بھی ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے, انسان خود نہیں کر سکتا. اچھا, ایسا شخص یہاں دوسری چیز جو نقطہ بتایا گیا ہے کہ چاہے وہ پیغمبر ہو چاہے وہ اللہ والے ہوں, وہ مکمل اللہ پہ بھروسہ رکھتے, وہ دنیا والوں کی طرف نہیں دیکھتے, دنیا کی چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے. نہ وہ اپنی اولاد کی طرف دیکھتے ہیں, نہ ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں, نہ بچوں کی طرف دیکھتے ہیں, نہ دنیا کی چیزوں کی طرف, اپنے بزنس کچھ نہیں. ایسے انسان جو صرف اللہ ہی کی محبت کا طلبگار ہو اور اسی کی تبلیغ کر رہا ہو, اس کو دنیا کی چیزیں نظر نہیں آتی, وہ اسے صرف اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے اور اسے اللہ پہ توکل ہوتا ہے. کیسا توکل؟ کیونکہ وہ توکل ایسا کہ اس کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو چکی ہے کہ اللہ میرا رازق ہے, اللہ ہی رزق دے گا, اللہ ہی محبت دے گا, اللہ ہی عزت دے گا, اللہ ہی کے ہاتھ میں ذلت ہے, اللہ ہی کے ہاتھ میں بیماری ہے, اللہ ہی کے ہاتھ میں دکھ درد, جو کچھ بھی ہے زندگی موت جو کچھ ہے سب اللہ کے ہاتھ میں, انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو جب اس کو یہ یقین, اب یہ میرے لیے ہے, میں اپنے میں وہ چیز پیدا کروں کہ میرا توکل اللہ پہ ہو, میں نہ دنیا کے لحاظ سے, دنیا کی ضرورتوں کے لحاظ سے, دنیا کے مال دولت کے لحاظ کی طرف نہ دیکھوں, لوگوں کی طرف, شوہر کی طرف, بچوں کی طرف, ماں باپ کی طرف, اپنی جاب کی طرف, ان کو اہمیت نہ دوں اللہ اور رسول کے حکم پر, صرف اللہ اور رسول کے حکم اور اپنے مرشد کے کہنے پہ چلوں, تو یہ تمام نعمتیں ہمیں مل جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ اسی کی طرف جانا ہے. اب اسی کی طرف جانا ہے یہ ہمیں معلوم ہے, لیکن ہمیں یقین نہیں ہے. اگر یقین ہو جائے تو ہم عمل شروع کر دیں گے, لیکن یقین نہیں ہے تو ہم عمل نہیں کر رہے. اب یہ نقطہ ہمیں سمجھنا ہے کہ میں اپنی زندگی نہیں بدل رہی تو اس کا مطلب ہے مجھے اللہ پہ یقین نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آخرت پہ یقین نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے سوال جواب اور حساب کتاب پہ یقین نہیں ہے. جب مجھے یہ یقین آ جائے گا کہ ہاں اللہ ہی کی طرف جانا ہے اور اللہ ہی مجھ سے حساب, میری زندگی کا حساب کتاب لے گا اور مجھے ہر چیز کا حساب کتاب دینا ہے, تو میں میری زندگی بدل جائے گی. اگر مجھے یہ یقین آ گیا, معلوم تو اب سب مسلمانوں کو ہے کہ ان اللہ وانا الیہ راجعون, سب اللہ کی طرف جا رہے, لیکن اگر میں عمل نہیں کر رہی, اب میری زندگی چینج نہیں ہو رہی, مجھ میں اخلاقی تبدیلیاں بھی نہیں آئی, میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی, میں کسی اللہ والے سے نہیں جڑی, اور میں اگر جڑی بھی ہوں تو میں دنیا کی طلب کے لیے جڑی ہوں, تو میں اپنے کو بدل نہیں سکتی. یہ یاد رکھیں, یہ تمام چیزیں میرے لیے ہے. ترجمہ جو میں نے آپ کو پڑھ دیا تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ ساری اس میں نشانیاں بتا رہا ہے. اب مجھے اس میں تمام نشانیاں ڈھونڈنی ہیں جو مجھے اپنے میں پیدا کرنی ہوں گی, تو بات بنے گی, نہیں تو بہت مشکل ہے. اگر میں یہی سوچ لوں کہ یہ حود علیہ السلام کے لیے, یہ ان کی قوم کے لیے, یہ وہ اس وقت کے لیے, تو میں اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتی. مجھے ہر ایک نقطے سے مجھے اپنے آپ کو اس کے آئینے میں مجھے دیکھیں گے تو پھر میں اپنی اصلاح کر سکتی ہوں. پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے,
يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح, وما قوم لوط منكم ببعيد.
اور اے میرے قوم کے لوگوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچے ہیں, اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں.
اب یہاں اللہ تعالیٰ میں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو, یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا ہے, نوح علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, یہ سب ان کا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے شعیب علیہ السلام کے زمانے کو سامنے رکھ کر مجھے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے لَيَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ فِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ نوحن او قوم ہودن او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید. اے میری قوم, اب اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم میری مخالفت, اتنی مخالفت کرو. اب یہاں کس کی مخالفت ہو رہی ہے؟ یہاں مخالفت ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ ذہن میں رکھیں. یہاں ہم مخالفت کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں اگر ہم نے بیعت کر لی ہے اور ہم اللہ والوں سے جڑ گئے ہیں, तो वहां उनकी मुखालफत कर रहे हैं। ये सब एक ही चीज है, ये एक ही करप्शन है, हम उनकी मुखालफत कर रहे हैं। तो अब हम रसूलुल्लाह सल्लम की मुखालफत कर रहे हैं, अगर मैंने कुरान सुन्नत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी, मैं रसूलुल्लाह सल्लम की मुखालफत नंबर एक। अगर मैं जिंदगी मैंने कोशिश शुरू कर दी लेकिन जिसके जरिए जिस मुर्शिद के जरिए मैं मैंने बैत की है और मैंने उनको अपने लिए अल्लाह रसूल को पाने के लिए उनको उनको चूज किया है, तो अब मुझे उनकी मुखालफत भी नहीं करनी। अगर मैं उनकी मुखालफत करूंगी तो अल्लाह ताला अजाब देगा। यहाँ अल्लाह ताला मुझे ये कह रहा है, अगर मैं अब ये हम मुसलमानों पे सख्त अजाब है आप लोगों के सामने, हर एक पे, चाहे कहीं भी है मुसलमान, अगर हम अपने घर में भी हैं, अगर मैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रही तो मेरी जिंदगी अजाब है। जरा जरा सी तकलीफ आई वो अजाब है, मेरे लिए अजाब है। हर चीज को इस शक्ल में मुझे देखना है कि ये है, जब मैं अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार रही हूँ और अल्लाह वाले से जुड़ी हुई हूँ और अगर तकलीफें आ रही हैं तो वो मेरे लिए अजाब नहीं है, वो मेरे लिए नेमत है, वो मेरे लिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का जरिया है। तकलीफें तो सब पे आती हैं, नॉन मुस्लिम पे भी आती हैं, अल्लाह के गुमराहों पे भी है, सब पे आती हैं, और नेक लोगों पे भी आती हैं, और सबसे ज्यादा नेक लोगों पे आती हैं। लेकिन फर्क है, लेने में भी फर्क है और उसको समझने में भी फर्क है। अब अल्लाह वाले जो होते हैं उनपे सबसे ज्यादा तकलीफें आती है, पैगंबरों पे सबसे ज्यादा तकलीफें आई, लेकिन वो उन तकलीफों से घबराते नहीं है, वो उन तकलीफों को अल्लाह की मोहब्बत समझते हैं, उसमें हिकमत समझते हैं और उन तकलीफों को अल्लाह और रसूल की सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ, दरगुजर के साथ और अच्छे तरीके से उन तमाम तकलीफों को, बजाय इसके कि हम अपना जहन, अपना जिस्म, अपनी रूह को खराब करें, वो बगैर इसके लेते हैं और इससे कामयाबी से वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसमें ये नुकता भी है, अगर हम मुखालफत करेंगे तो हम पे अजाब आएगा। कैसे? जैसे नूह अलैहिस्सलाम पे आया, जैसे कौम हूद पे आया, लूत पे आया, सवाले पे आया, हम पे भी आया। इस वक्त मुसलमान अजाब में है। और फिर ये अल्लाह कह रहे हैं ममा कौम लूत मिनकुम भाई, ये जो लूत अलैहिस्सलाम का जो कौम पे अजाब आया था ये उस वक्त करीबी था, मतलब ये अरब, ये जो हो रहा है जो कुरान इस वक्त आया है ये कुरैश मक्का वालों पे आया, तो यमन तो करीबी है, तो उन लोगों को सबको मालूम था कि कैसे तबाही हुई, कैसे लूत अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने किस जबरदस्त से पूरे कौम पे, पूरे उस एरिया पे क़यामत का अज़ाब है, ये भी याद रखें। उस एरिया पे जिस एरिया में लूत अलैहिस्सलाम के कौम पर अजाब आया वहां क़यामत तक वो जमीन जो है अजाब वाली है। आप चले जाए मदियन, वहां की जमीन आप देखें, वहां आपको पता चल जाएगा कि जमीन वहां एक इलाका है मुर्दार, वो ये तमाम वहां कोई चीज उगती भी नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए। लोग ऐसे जगहों पे जाते हैं देखने के लिए, इबरत की निगाह से नहीं, सेहत की निगाह से जा रहे हैं। अब जब हम सेहत की निगाह से जा रहे हैं और हम थोड़ी देर वहां बैठेंगे और हम हैं भी अल्लाह और रसूल के मुखालिफ, तो हम पे असर नहीं होगा? होगा। जो इबरत की निगाह से जाएगा और अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा तो वो इबरत की निगाह से जाएगा, उस पर वो जगह ये असरअंदाज नहीं होगी। लेकिन जो अल्लाह के नाफरमान है और सेहत के लिए जा रहे हैं और अल्लाह रसूल के हुक्म के खिलाफ, तो वो जरूर उससे मुतासिर होंगे। इसमें ये एक नुक्ता छुपा हुआ है, हमें समझना चाहिए। हमें ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी जहां हो रही है, उन जगहों से भी दूर रहना है, उन लोगों से भी दूर रहना है। क्यों? कि जब हर चीज का एक टाइम होता है, हर कौम का एक टाइम है, हर एक फर्द का एक टाइम है। अगर हम अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे तो जो फर्द है या ये कौम है, जब अल्लाह का अजाब उस पर आ जाएगा तो वहां क़यामत तक अजाब आता रहेगा, ये अल्लाह का उसूल है। फिर अल्लाह ताला हमें फरमाता है देख के
واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود
تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے
اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو قوموں کے واقعات بتائے اللہ تعالیٰ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اس سے عبرت لینے کی ضرورت ہے. اگر تم اللہ اور رسول کے نافرمان ہو اور ابھی تک تمہاری زندگی قرآن و سنت کے مطابق نہیں گزری اور تم حیات ہو, عقل سالم ہے, سب کچھ ہے, تو اب بھی وقت ہے استغفار کرو اور نکل آؤ, ان چیزوں سے نکل آؤ, اللہ کی نافرمانی سے نکل آؤ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے نکل آؤ. اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے, اللہ سے توبہ کرو, اس کی طرف رجوع کرو. ایک ہماری جو توبہ ہے, ہم صبح توبہ کرتے ہیں شام کو توڑ دیتے ہیں, شام کو توبہ کرتے ہیں صبح توڑ دیتے ہیں. یہ توبہ کب تک ہوگی؟ استغفار تو پڑھ رہے ہیں ہم, لیکن استغفار پڑھنے کے بعد ہم مسلسل وہی عمل کر رہے ہیں تو وہ استغفار کام کرے گا؟ نہیں کام کرے گا. اور پھر کچھ پتا نہیں کہ کس وقت اللہ تعالیٰ میرے دل و دماغ پر مہر لگا دے اور میری سمجھ ختم ہو جائے, میں حق و باطل میں سمجھ میری ختم ہو جائے, حرام حلال میں میری سمجھ ختم ہو جائے. اس وقت مسلمانوں میں حق و باطل میں کی سمجھ ختم ہو گئی ہے, اس وقت مسلمانوں کی حرام حلال کی سمجھ ختم ہو گئی ہے. تو مجھے اپنے آپ کو ان سے نکالنا ہے, تمام ان تمام دنیا دار لوگوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا. کس لحاظ سے؟ روح کے لحاظ سے, ذہن کے لحاظ سے, سوچ کے لحاظ سے. مجھے ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے. میرے ارد گرد چاروں طرف ایسے لوگ ہیں لیکن مجھے ان سے دلی تعلق نہیں رکھنا. اخلاق میں برتوں گی, خدمت میں کروں گی, جو کچھ مجھ سے ہو سکے اللہ کی رضا کے لیے کروں گی, لیکن دلی تعلق میں ان سے نہیں رکھوں گی, میں ان سے دور رہوں گی. جتنا میں دور رہوں اتنا ہی میرے لیے بہتر ہے. یہ ہے استغفار کا طریقہ. ان تمام اللہ کی نافرمانیوں سے مجھے استغفار کرنا ہے مستقل مزاجی سے, اور اس استغفار کے مطابق مجھے اپنی زندگی کو ڈالنا ہے. یعنی میں اللہ سے معافی مانگ رہی ہوں, مجھے کوشش کرنی ہے کہ جس چیز کی میں نے معافی مانگی ہے میں وہ دوبارہ نہ کروں, اپنے لیے کوشش کروں. استغفار بار بار ٹوٹ رہا ہے, بار بار توبہ ٹوٹ رہی ہے, تو پھر مجھے اس کا علاج چاہیے. اس کا علاج یہ ہے کہ میں اللہ سے توفیق مانگوں, اپنے مرشد سے کہوں, مرشد جو کہیں, جو استاد مجھے جو کہیں میں اس پہ عمل کروں, اللہ سے توفیق مانگوں, ضرور اللہ تعالیٰ سنے گا. اور ضرور اگر میں اپنے مرشد سے کہوں گی تو ضرور اللہ تعالیٰ مجھ پہ اپنا رحم کرے گا, وہ مرشد کی نظر سے, مرشد کے فیض سے مجھے فائدہ ہوگا اور میں تمام ان برائیوں سے رک جاؤں گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. اللہ انسان جو ہے ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں انسان کو پیدا کیا ہے. تمام انسان جو ہیں وہ اللہ کے کنبہ ہیں, ایک خاندان ہے, اللہ کا خاندان ہے. تو خاندان کے لوگوں کو تو ہم تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے, خاندان کے لوگوں کو تو ہم اول تو جو صحیح معنوں میں اللہ والے ہیں وہ کبھی بھی تکلیف نہیں دیتے. پیغمبروں نے کبھی بھی اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں دی, یہ آپ لوگ نوٹ کریں. تو مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میری مخلوق ہے اس سے کے ساتھ تم ایسا برتاؤ کرو جیسا میں چاہتا ہوں, جیسے میرے محبوب نے کیا ہے, اس طریقے سے تم اس مخلوق کے ساتھ رہو. اگر وہ نافرمان ہے, مشرک ہے, شرک کرتی ہے, لیکن یہ رہنا انہی کے ساتھ ہے اور یہ اللہ کا کنبہ ہے. اب مجھے طریقہ سکھایا, مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا, مجھے اللہ والے طریقہ سکھاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ظاہر ہم نفرت سے تو نہیں رہ سکتے, کسی کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے, کسی کو ہم مشرک, ہر ایک کو مشرک ہم نہیں کہہ سکتے, کسی کو ہم گناہگار نہیں کہہ سکتے. یہ تمام چیزیں اللہ کے اللہ کا حق ہے جسے اللہ تعالیٰ کہ. لیکن مجھے معلوم ہے کہ جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہا ہے تو میں کم از کم اس سے دور ہو جاؤں, ذہنی لحاظ سے اور دل کے لحاظ سے اس سے دور ہو جاؤں, اور اس صحبت سے میں دور ہو جاؤں جو مجھے دوزخ کی طرف لے کے جائے. اللہ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے, بہت زیادہ انسان سے, سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں, اپنی کائنات میں انسان سے محبت کرتا ہے. کیونکہ اس نے اپنی محبت میں اسے پیدا کیا ہے اور اپنے لیے پیدا کیا ہے, اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے. اس نقطے کو آپ لوگ سمجھے جانے, مجھے اللہ تعالیٰ نے شوہر کے لیے نہیں پیدا کیا, بیوی کے لیے نہیں پیدا کیا, بچوں کے لیے نہیں پیدا کیا, اس مال دولت ہاہوگ کے لیے اس کے لیے نہیں پیدا کیا. مجھے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لیے پیدا کیا, اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. اور اب یہ قرآن جو تھا, ایک عظیم کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کی محبت ہے, یہ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا. انسان نے اس کو اٹھایا ہے, اس کو اس کی ذمہ داری لی ہے, اس پہ عمل کرنے کی ذمہ داری لی ہے اور اس کو قبول کرنے کی ذمہ داری. تو یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی محبت ہے, اللہ کا پیغام ہے. تو اب مجھے اللہ کا پیغام, اب اللہ کو جب میں محبوب بناؤں گی تو مجھے اللہ کا پیغام سمجھ میں آئے گا. جب میں نے اللہ کو محبوب ہی نہیں بنایا, میں اس کو سن ہی نہیں رہی, جان ہی نہیں رہی, پہچان ہی نہیں رہی, تو مجھے اس کا پیغام کیسے سمجھ میں آئے گا. تو جب میں یہ تمام واقعات جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں بتائے ہیں, ہر قوم کو اللہ نے, یہود نصارہ مشرک سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور سب سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی. اللہ نے محبت کی ہے, لوگوں نے محبت نہیں کی. اس وقت ہم سے بھی اللہ ہی محبت کر رہا ہے, لیکن ہم محبت کر رہے ہیں اللہ سے نہیں, ہم محبت کر رہے ہیں رسول پاک سے نہیں. تو اب مجھے واپس آنا ہے اللہ کی طرف, استغفار کرنا ہے, اپنے تمام پچھلا جو گناہوں کی زندگی تھی اس کو بھول جانا ہے اور اللہ کی طرف واپس آنا ہے, مستقل مزاجی سے اس راستے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. کیوں کہ اللہ ہی کے پاس میری محبت ہے, وہی مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے, وہی رحمان ہے, وہ روحی رحیم ہے, وہ سب کچھ اسی کے پاس ہے. اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.
انہوں نے کہا اے شعیب, تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں, اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تو تجھے سنسار کر دیتے اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں گنتے.
یہ ہے ان شعیب علیہ السلام کی قوم کا جواب. شعیب علیہ السلام لگے ہوئے تھے تبلیغ کر رہے تھے کر رہے تھے کر رہے تھے, تو اب شعیب علیہ السلام کی قوم ان کو کیا جواب دے رہی ہے؟ وہی جواب دے رہی ہے جس جو اس وقت ہم مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے رہے ہیں. یہ آپ لوگ اس چیز کو سوچیں سمجھیں. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا نراک فیہا ضعیفا ولولا رأتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز. شعیب علیہ السلام سے جب شعیب علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرح بلا رہے تھے, تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ ہمیں تو جو تم اتنا بول رہے ہو وہ کر رہے ہو, ہمیں تو اس میں باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی, اس میں تو ہمارے فائدے کی کوئی بھی باتیں نہیں ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, بالکل ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اب یہ بھی مجھے سوچنا ہے کہ مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی. جیسے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی, مجھے اللہ کی باتیں سے بالکل ہم 100% وہی صورتحال ہے جو اس وقت ان لوگوں شعیب علیہ السلام, لوط علیہ السلام, لوط علیہ السلام کی قوم کی تھی, وہی اس وقت ہم لوگوں مسلمانوں کی حالت ہے. ہمیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی, ہمیں بھی اللہ والوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں, کیونکہ ہم سننا نہیں چاہتے, کیونکہ ہم قرآن سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا نہیں چاہتے. ہمیں دنیا ہی دنیا نظر آ رہی ہے اور ہمیں سب نفع دنیا ہی میں نظر آ رہا ہے کہ یہ نفع مجھے کون دے رہا ہے؟ میرا شوہر دے رہا ہے, میرا باپ دے رہا ہے, میرے بیٹے دے رہے ہیں, میری جاب دے رہی ہے, میرا بزنس دے رہا ہے, بے ذہن میں یہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے دنیا. حالانکہ یہ تمام چیزیں نفع دینے والی, ہر چیز نفع نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ میرا یقین نہیں ہے تو اس لیے میں قرآن و سنت کی طرف آ نہیں رہی, اس کو سمجھ نہیں رہی. تو ہم یہ بالکل, اور پھر ان کو کیا کہنے لگے کہ ہم تو تم تو بہت کمزور ہو, تمہارے کوئی ساتھی نہیں ہے, تمہارے پاس کوئی زیادہ مرید نہیں ہے, کوئی تمہارے پاس بیٹے نہیں ہیں, تمہارے پاس دولت نہیں ہے, تمہارے پاس یہ نہیں, یہ دنیا کی چیزیں تمہارے پاس نہیں ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم مالدار ہیں, ہم شیر ہیں, ہم جنرل ہیں, کرنل ہیں, یہ ہے وہ ہے, ہمارے پاس اتنی گاڑیاں, اتنی دنیا ہے, تو ہم تو بزنس بڑے بزنس مین ہیں, تو ہماری جو طاقت ہے, تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں, تم ضعیف ہو, مطلب کمزور ہو, ہم تم سے سمجھ. لیکن ایک بات ہے کہ اگر تمہارا قبیلہ, اب یہ ظاہر ہے ایک ہی قبیلہ, اگر تمہارا قبیلہ مضبوط نہ ہوتا, ہمیں تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا. اب یہی چیز بالکل سیم یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ جب تک حضرت ابو بکر, حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ اور بی بی خدیجہ حیات رہے, وہ ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا. لیکن جب حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا بی بی ختیجہ کا, تو بس وہ پھر حضور کو جانتے تھے, قریش تھا بڑے خاندان کے تھے. تو اب یہ کیا کر رہے ہیں, یہ خاندان کو دیکھ رہے, اللہ کو نہیں دیکھ رہے, اللہ کو نہیں دیکھ رہے, اللہ کو نہیں دیکھ رہے, وہ خاندان کو دیکھ رہے. تو کہیں کہ تم اگر ہمیں تمہارے خاندان کے, یعنی تمہارے خاندان میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, وہ اگر نہ ہوتے تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے. اب سنسار کے جب پہلے زمانے میں جو سر دل پتھروں سے مار مار کے ہم تمہیں ہلاک کر دیتے, ہم تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, کسی قسم کی حیثیت نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ اب اللہ, انہوں نے اللہ کو, اللہ سے تعلق نہیں ہے نا, یعنی انہوں نے خاندان کو اہمیت دی, انہوں نے قبیلوں کو اہمیت دی, انہوں نے دنیا کو اہمیت دی, اللہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ ہے, تم کہہ رہے ہو اللہ ہے لیکن ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں, تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اب یہ دیکھیں سیم ہماری حیثیت ہم لوگوں کی ہے کہ ہم بھی اللہ کو نہیں مانتے, زبانیں تو مانتے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں, لیکن عمل اس کے خلاف ہے. جب عمل اس کے خلاف ہوا تو فائدہ تو کچھ نہیں ہوا. یہ جو قوم تھی ان کے پاس بھی تو رسول آئے, یہ شعیب علیہ السلام پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کی کلام ان کے پاس تھا, اللہ کی طرف سے آئے تھے, اللہ کے نمائندے تھے, لیکن نہیں مانا. اسی طرح جس طرح اس وقت ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے اور ہم کسی سے اللہ والوں سے ہم نے تعلق نہیں کیا, بالکل اسی طرح کہ اگر کوئی اللہ والا ہم نے ملا بھی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کے پاس کوئی کشف و کرامات نہیں ہے, اس کے پاس زیادہ مرید نہیں ہے, اس کے مرید جو ہے وہ سب غریب ہیں, کوئی مالدار تو ہے نہیں, کوئی شیر تو ہے نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یہ ایسے وہ ہیں ان کے پاس بڑے بڑے اسٹیٹ ہوتے ہیں, بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں آتے ہیں, تو وہ سب آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہوگا, ان کشف و کرامات, ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. اصل زندگی جو ہے یہ کشف و کرامات نہیں ہے, اصل ہے اللہ سے کنیکشن, اللہ پہ یقین, اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین. جب وہ یقین آئے گا وہ عمل ہماری زندگی بدلے گی. ہم قرآن و سنت کے مطابق, اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق اپنی مرضی چھوڑ کر جب اسے, تو پھر ہم میں وہ چیز پیدا ہوگی, تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور وہ طاقت ہم میں آئے گی. حالانکہ اللہ تو ما انت علینا بے عزیز, ہم تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. حالانکہ اللہ تو, اللہ والوں کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ. پیغمبروں کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ. یہاں یہ لوگ اللہ کی بھی نفی کر رہے ہیں, اس پیغمبر کی بھی نفی کر رہے ہیں. آپ نے اس اللہ والے کی نفی کی, اس کا مطلب یہ تو آپ نے اللہ کی بھی نفی کر دی, آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی بھی کر دی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله فاتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط.
انہوں نے جواب دیا کیا میرے قوم کے لوگوں, کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہیں کہ تم نے اسے پسے پشت ڈال دیا ہے؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہیں.
اب یہاں اللہ تعالیٰ مجھے, اب دیکھیں اس میں نقطہ, اس میں ہمارے لیے کیا ہے, ہمارے لیے اللہ کا قال یا قوم ارحتی اعز علیکم من اللہ, اے میری قوم کے لوگوں, انہوں نے جواب دیا شعیب علیہ السلام, جب انہوں نے کہا نا کہ ہم آپ کو کسی حیثیت میں نہیں سمجھتے, آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو یہاں وہ انہوں نے جواب دیا کہ اے میرے لوگوں, کیا تمہیں قبیلے کی زیادہ عزت ہے اللہ کی نہیں؟ وَاتَّخَذُوا وَرَاءَهُمْ ظُهِيرًا, تم نے اللہ کو پسے پشت ڈال دیا ہے. اِنَّا رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ, اللہ تمہارا, یہ یاد رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہارے تمام اعمال اس کے, تو اللہ ہی کو معلوم ہے, وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, تم اللہ کے گھیرے میں ہو, اللہ کے قبضے میں, اللہ نے تمہیں पकड़ा हुआ है, कैसे पकड़ा हुआ है, ऐसे माथे से जो मजबूती से पकड़ते ना, ऐसे तुम्हें अल्लाह ने पकड़ा हुआ है, यानी तुम्हारी कोई चीज उससे पोशीदा नहीं है, वो सब कुछ तुम्हारा देख रहा है कि तुम्हारे तुम अपने जिस्म से क्या काम ले रहे हो, अपने जहन से क्या काम ले रहे हो, अपने हाथ पैर से क्या काम ले रहे हो, अपनी आंखों से, अपनी जबान से, इन सब से क्या काम ले रहे हो, क्या ये अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल हो रहे हैं या अपनी मर्जी से इस्तेमाल हो रहा है, ये है इसमें नुक्ता। अगर मैंने अल्लाह का अपने कबीले को अहमियत दी अल्लाह और रसूल के हुक्म पर, अपनी पोजीशन को अहमियत दी अल्लाह और रसूल के हुक्म पर, अपनी जॉब को अहमियत दी अल्लाह और रसूल के हुक्म पर, अपने बिजनेस को अहमियत दी अल्लाह और रसूल, तो इसका मतलब यह है कि हमने उन इन तमाम चीजों को अल्लाह माना है, खुदा मान लिया और अल्लाह को मैंने छोड़ दिया। अब इस वक्त मुसलमानों की हमारी यही हालत है, हमने अल्लाह को छोड़ा हुआ है, अल्लाह बाद में है, पहले नहीं है, पहले मेरा बिजनेस है, पहले मेरे माँ बाप है, पहले मेरा शौहर है, पहले मेरे बच्चे हैं, पहले मेरा कबीला है, पहले मेरे रस्म रिवाज है, मेरा तौर तरीका है, फिर अल्लाह है, यही बिल्कुल यही है। तो अल्लाह ताला मुझे कह रहा है कि अल्लाह ने मुझे पकड़ा हुआ है, मैं मेरे तमाम अमाल उसके घेरे में है, वो हर चीज कहे, अल्लाह ताला ने मेरे कंधों पे फरिश्ते बिछाए हुए, सीधे हाथ पे नेकी का फरिश्ता, बुरे हाथ पे बुराई लिखने का फरिश्ता, गले में मेरी किताब डाली हुई है, जो कुछ मैं कर रही हूँ सुबह से शाम तक वो सब उसमें लिखा जा रहा है, और एक एक चीज का हमसे पूछा जाएगा। ये नहीं होगा कि वो भूल जाएगा, ये नहीं होगा कि वो हमें माफ कर देगा। अगर मैं अल्लाह और रसूल की नाफरमान हूं और अल्लाह मुझे माफ कर दे तो वो नेक लोगों का क्या कसूर है, उन्होंने जो इतनी मेहनत की तमाम जिंदगी गुजारी वो भी जन्नत में गए और ये लोग भी अल्लाह के नाफरमान भी जन्नत में गए, तो ये तो अल्लाह का इंसाफ ना हुआ। तो अल्लाह तो इंसाफ करने वाला है, इसीलिए अल्लाह ताला ने कयामत का दिन रखा है, हिसाब किताब का दिन रखा है, ताकि उसके अमाल तुम लोगों को बता दी जाए, दिखा दी जाए। फिर अल्लाह ताला फरमाता है
يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب.
آئے میرے قوم کے لوگو اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور قوم یہ جو جھوٹا ہے، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں.
فیصلہ ہو گیا، یہاں فیصلہ سنا دیا گیا، کیا یا قوم ملو علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب ورتقبوا انی معکم رقیب. اللہ کہہ رہا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، تم کہنا نہیں مان رہے، بات نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آزادی دی ہوئی ہے، اختیار دیا ہوا ہے، مجھے چھوڑا ہوا ہے، اگر میں نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، اب یہ میرے لیے، اگر میں نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانا، اپنے وقت کے امام کے ساتھ میں نہیں جڑی، ٹھیک ہے، ہم عمل کرتے رہیں گے، پیغمبر اپنے عمل کر کے چلے گئے، وقت کا امام اپنے عمل کر کے، اب تبلیغ کر کے چلا گیا، پھر دیکھیں گے، فسوف تعلمون، جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کیسے تمہیں ملتا ہے، کون جھوٹا ہے تم میں اور کیسے تمہیں عذاب ہوگا، تمہیں اللہ تعالیٰ کیسے رسوا کرے گا، بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کروں گا اس وقت کا، کون سا وقت، وقت ایک قیامت بھی ہو سکتی ہے اور دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے، ایک قیامت کبرا ہے، ایک قیامت صغرا ہے، ایک جو کبرا ہے وہ تو تمام دنیا ختم ہو جائے گی تو وہ اس وقت ہوگا، لیکن ابھی اس وقت بھی تو قیامت برپا ہے، ہم اگر مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تو یہ میری قیامت ہی ہے، دوسری قیامت میری کیا ہے، جیسے ہی روح نکلی قیامت شروع ہو گئی، وہاں میرے اعمال کا پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیسے عمل کیا، وہ کیا نیت تھی، کیا طریقہ کار تھا، میں نے ہاتھ پیر، اپنے آنکھیں، زبان، میں نے اپنا عمل کیسے جاری رکھا، کیسے کیا، بستر مرگ پہ ہی پتہ چل جائے گا، سارا اللہ تعالیٰ سب پردے ہٹا دے گا. اور اگر میں نے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے تو فرشتے، نیکی کے فرشتے آئیں گے، رحمت کی شکل میں آئیں گے، سلام کرتے ہوئے آئیں گے، محبت سے آئیں گے. اور اگر میں نے اللہ اور رسول کی نافرمانی میں زندگی گزاری، ایک ہیبتناک شکل میں آئیں گے، روح ایسے نکالیں گے جیسے ایک ململ کا دوپٹہ کانٹوں میں چلا جائے اور اس کو جب نکال کھینچیں تو وہ سب ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ روح کے جو اللہ کے جو فرشتے ہیں روح کو نکالیں گے، اس تکلیف سے اتنی تکلیف دیں گے، ماریں گے، باقاعدہ ماریں گے، نکالو اس روح کو، اپنے اللہ کی نافرمان روح کو. اس یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کافروں یہود اور ان کے لیے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، انسان کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم اپنے کو کافر کہو، یہود کہو، نصارہ کہو، مجوسی کہو، مسلمان کہو، مجھے اس سے مطلب ہی نہیں ہے. مجھے اس سے مطلب یہ ہے کہ تمہارا یقین اللہ پہ ہے، آخرت پہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے، اس کے مطابق تم نے زندگی گزاری تو تم مسلمان ہو. بھلے تم اپنے کو جوس کہو، یہودی کہو، وہ کہو، جو بھی نام دے دو، اللہ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. اس وقت مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں؟ 73 فرقے ہیں، سب نے اپنا اپنا، سب مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ اچھے معاملات کرے گا؟ کس کی روح اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق، کس کی روح اور نورانی فرشتے آئیں گے؟ وہ جو جس نے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاری انہیں کے ہوں گے، اس اور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کس مسلک سے تھے، تم نے کس سے کون سے سلسلے میں بیعت کیا ہے، تم کیا کرتے رہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے قرآن ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن ہے اور حدیث ہے، اس کے مطابق مجھے زندگی گزارنی ہے. وہ میں کسی جس سے جو اللہ والے سے لے رہے. اب اللہ والوں میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ہندوستانی ہو، کوئی پٹھان ہو، کوئی وہ حبشی ہو، یہ کوئی نہیں. جو بھی اللہ کی محبت، اللہ کی عشق ہمیں دے گا، وہ ہمارا مرشد ہے، اس سے ہم لیں گے ایک ہی سے فائدہ، ہم ایک سے اٹھائیں گے یقین. قرآن و سنت کے ذریعے سے ہم اس کا، وہ ہماری کسوٹی ہے، اس کے ذریعے سے جو بھی ہم اپنے لیے رہنما چنے، استاد چنے، مرشد چنے، جو وہ ہم کسوٹی قرآن و سنت ہے، اس کے مطابق ہم چنیں گے. اور کوشش ہماری نیت ہوگی اللہ اور رسول کی محبت، اللہ اور رسول کی اطاعت، اللہ کا دیدار، اس کے مطابق ہم اس مرشد کو لیں گے، اس استاد کو لیں گے، پھر اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے. وہ حکم کیا دے گا؟ اپنی مرضی سے نہیں دے گا، وہ قرآن و سنت ہی کا حکم دے گا. طریقہ ہر ایک الگ ہوگا، زبان الگ ہوگی، جگہ الگ ہوگی، سب کچھ الگ ہوگا، لیکن نور ایک ہے، پیغام ایک ہے، اور اللہ اور رسول کا پیغام ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق سے نقطوں کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.